بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ شمس کی آیات نمبر 1-10 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور پروگرام اسلام پلس ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور اس وقت یعنی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت ہماری جو نشریات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں وہ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، آج کے پروگرام نیم نگاہ میں اسلام آباد سے سید علی رضوی کی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ سماعت فرمائیں گے ہندوستان میں بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ممتاز سیاسی رہنما عرفان احمد کا انٹرویو، لیکن آغاز ہم کریں گے خبروں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے قوموں کے حقوق کے احترام، ممالک کے امور میں عدم مداخلت، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یک جانبہ پسندی کے خاتمے، معاہدوں پر عمل درآمد اور تعمیری اشتراک عمل کو ایران کی ناقابل تبدیل پالیسیاں قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکہ کی 45 ریاستوں کے حکام نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اس ملک کے صدر کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد دوبارہ شروع ہونے والے اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے قوموں کے حقوق کے احترام، ممالک کے امور میں عدم مداخلت، دہشت گردی کے خلاف جنگ، یک جانبہ پسندی کے خاتمے، معاہدوں پر عمل درآمد اور تعمیری اشتراک عمل کو ایران کی ناقابل تبدیل پالیسیاں قرار دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ ایران کی پالیسی کی بنیاد تعمیری اشتراک عمل ہے، یا رہبر انقلاب اسلامی کے بقول دنیا کے ساتھ وسیع پیمانے پر اشتراک عمل ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ جن لوگوں نے دشمنی شروع کی ہے انہیں ہی اسے ختم کرنا چاہیے، اور جس وقت بھی وہ ایران کے خلاف اپنی دشمنانہ پالیسیوں سے دستبردار ہو جائیں گے اس وقت حالات بدل جائیں گے۔ صدر مملکت نے امریکی عوام کے اپنی حکومت کی تبدیلی کے فیصلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے موجودہ حکام بین الاقوامی سیاست سے زیادہ آشنا نہیں تھے اور تقریباً داخلی انتہا پسندوں اور صہیونی حکومت کے اشاروں پر کام کرتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں امریکیوں کو ذلت اٹھانا پڑی، کیونکہ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ اقوام متحدہ میں کوئی بل پیش کرتے جس پر صرف وہ اور ایک چھوٹا سا جزیرہ ووٹ دے۔ صدر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کے مقابلے میں ایران کی پالیسیاں واضح ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کہا کہ امریکہ کی موجودہ حکومت جو ایران کا تختہ الٹنے کا خواب دیکھ رہی تھی خود ہی نہایت ذلت سے ختم ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقے کے حالات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب سے ملاقات سے پہلے پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دہشت گردی، سرحدی اور دفاعی تعاون اور دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات کے فروغ کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فریقین اسی طرح علاقے کی سیکیورٹی حالات، خاص طور سے افغانستان کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف منگل کی شام اسلام آباد پہنچے۔ انہوں نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد ایک انٹرویو میں خطے کے بعض ممالک کی جانب سے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی سازش کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کے آئندہ اجلاس میں اس سازش کے خلاف مشترکہ نظریہ اور موقف اختیار کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے دورہ اسلام آباد کے اہداف کے بارے میں کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات اور سرحدی علاقائی اور عالمی تعاون کے بارے میں پاکستانی دوستوں سے تبادلہ خیال کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ میں نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ایٹمی معاہدے کی پوزیشن کے بارے میں کہا کہ سب کچھ امریکہ کے رویے پر منحصر ہے۔ سامعین، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پاکستان کے وزیراعظم اور آرمی چیف سے بھی ملاقات کی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے دورے اسلام آباد میں پاکستان کے اعلی حکام اور آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں باہمی روابط اور علاقائی تعاون کے توسیع پر زور دیا گیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔
پاکستان کا نہ صرف پڑوسی ہے، پاکستان کا گہرا دوست ہے، ہمارے تاریخی تعلقات ہیں۔ ہماری آج ایک مفصل نشست ہوئی جس میں ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز کو اثر نو دیکھا کہ ان میں کتنی گہرائی ہے، ان میں ہم کس طرح مزید وسعت حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، ہم نے جو ہماری ریجنل سچویشن ہے اس پر بھی نظر دوڑائی کہ گرد و نواح کی صورتحال کیا ہے۔
اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان نئی سرحدی گزرگاہ کھولنے پر اتفاق کو ڈاکٹر محمد جواد ظریف کے دورے اسلام آباد کے اہم ترین نتائج میں شمار کیا جا سکتا ہے۔
امروز ما بحث طولانی و بسیار خوبی داشتیم در مورد روابط دو جانبه، در مورد همکاری های مرزی، گشایش یک معبر مرزی در هفته آینده بین ایران و پاکستان، همکاری های تجاری مرزی و همینطور تهاتر بین دو کشور. بحث خیلی خوبی داشتیم راجع به منطقه، راجع به افغانستان، راجع به خلیج فارس، راجع به عادی سازی روابط برخی کشورها، در مورد آذربایجان و ارمنستان بحران قره‌باغ.
وزیر خارجه ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے بدھ کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی. اس ملاقات میں باہمی روابط میں توسیع اور سرحدوں کی سلامتی سے متعلق امور پر تبادل خیال کیا گیا. ایران کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان علاقائی سطح پر بالخصوص افغانستان میں امن کے عمل کے متعلق تعاون پر زور دیا گیا. ایرانی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان سے دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات پہلے سے زیادہ مضبوط ہوں گے. سید علی رضوی، ریڈیو تہران، اسلام آباد.
ایران کے نئے وزیر خارجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کو اقتدار میں ٹرمپ کے باقی رہنے کا کوئی خوف اور بائیڈن کے اقتدار میں آنے کی کوئی خوشی اور دلچسپی نہیں ہے. سید عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے اقتدار میں جو بھی آئے اس کے بارے میں ایران کی پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا کہ ایران اپنے مفادات کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. ایران کے نئے وزیر خارجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے ملک کے دو امیدوار ایک دوسرے پر انتخابات میں دھاندلی اور بدعنوانی کے الزامات عائد کر رہے ہیں اور خود ہی ان انتخابات پر انگلی اٹھاتے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے متعلق پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کی جھوٹی جمہوریت کا بھرم توڑ کر رکھ دیا ہے. امریکہ کی 45 ریاستوں کے حکام نے انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے اس ملک کے صدر کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے 45 ریاستوں کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ کسی بھی ریاست میں انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی دیکھنے میں نہیں آئی. ریاست مینیسوٹا اور کینزاس کے حکام نے انتخابات میں دھاندلی کے بارے میں امریکی صدر ٹرمپ کے دعووں کو مسترد کر دیا. ریاست میشیگن کے ایک عہدیدار جوسلین بینسون نے کہا کہ اس ریاست میں ٹرمپ نے دھاندلی کی شکایت کرتے ہوئے پوسٹ کے ذریعے بھیجے جانے والے ووٹوں کی گنتی روک دینے کا مطالبہ کیا تھا، لیکن انتخابات کے عمل میں کسی طرح کی بدعنوانی نظر نہیں آئی. پینسلوانیا کے حکام نے بھی انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے. ایران میں 11,000 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ 462 مزید اموات واقع ہوئی ہیں. ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 11,780 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 3,339 کو ہسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور بقیہ کو ضروری دوائیں اور اپنے گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت دی گئی. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 462 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 39,664 ہو گئی ہے. پاکستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں کمی کے بعد دوبارہ شروع ہونے والے اضافے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال معاملات کی تعداد بڑھ کر 21,098 ہو گئی ہے، جن میں سے 1,109 افراد کی حالت تشویشناک ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے کورونا کے پھیلاؤ روکنے کے لیے نئی بندشوں کا اعلان کیا ہے، جن میں مزاروں اور سینما اور تھیٹر ہالوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بڑے اجتماعات پر پابندی کی تجویز پیش کی ہے. شادی کی تقریبات سے متعلق نئی گائیڈ لائن جاری کی ہے. پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 348,184 ہے، جن میں سے 7,021 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 320,065 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں. ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دہلی سمیت ملک کی 13 ریاستوں میں فعال معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کے باوجود مجموعی طور پر کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد کم ہوئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کے 44,281 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,006,036,000 سے تجاوز کر گئی. اس دوران کورونا کے مزید 512 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,27,571 ہو گئی. ہندوستان کی ریاست بہار کے صوبائی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے نے ایک بار پھر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تین مرحلوں میں ریاست بہار کی 243 نشستوں پر ہونے والے اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کو 125 سیٹیں ملی ہیں۔ این ڈی اے میں بی جے پی، جے ڈی یو، ایچ اے ایم، وی آئی پی نامی پارٹیاں شامل ہیں اور آر جے ڈی، کانگریس اور بائیں بازو کی پارٹیوں پر مشتمل اتحاد مہا گٹھ بندھن کو 110 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں، جبکہ اسد الدین اویسی کی اے آئی ایم آئی ایم نے 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے بہار اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی جیت پر خوشی ظاہر کرتے ہوئے بدھ کو کہا کہ ملک کے انتخابی نتائج نے پھر ثابت کر دیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی بقول ان کے سب سے قابل اعتماد لیڈر ہیں۔ سامن، ہندوستان کی ریاست بہار میں ہونے والی ووٹنگ کے حوالے سے بی جے پی کے ممتاز سیاسی رہنما عرفان احمد نے کہا ہے کہ کانگریس اقلیتوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ان کا یہ انٹرویو سماعت فرمائیے۔
اقلیتوں کی اگر کوئی سب سے بڑی دشمن پارٹی ہے تو کانگریس پارٹی ہے۔ اس کا ابھی جیت پر جاگتا میں آپ کو ایگزامپل دوں گا۔ ابھی جے پور میں کارپوریشن کے الیکشن ہوئے، وہ جے پور ایک جو اس کی پوری کارپوریشن تھی، نگر نگم تھی، اس کو بانٹ کے انہوں نے دو جگہ کر دیا، ایک جے پور ہیریٹیج کر دیا اور ایک دوسرا جے پور کر دیا۔ وہ جے پور ہیریٹیج میں زیادہ تر جو ہے اقلیتوں کے ووٹ ہیں، وہاں پر کانگریس نے کافی اقلیتوں کو ٹکٹ دی، اس میں سے 30-35 جیت کر اقلیت کے آدمی آئے، لیکن وہاں پر کسی اقلیت کے آدمی کو انہوں نے میئر نہیں بنایا، ایسے ہی کوٹا کو انہوں نے دو جگہ پارٹ میں بانٹ دیا۔ تو ایک جو پارٹ ہے کوٹا کا، وہاں پر اقلیتوں کے بہت سارے جو ہے وہ کارپوریٹر جیت کا ہے کانگریس کے، لیکن وہاں پر میئر نہیں بنایا۔ تو یہ تو صرف ووٹ لینا چاہتے ہیں، اگر وہاں پر ان کے انہیں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر ایم آئی وہاں پر اپنے الیکشن لڑایا، انہوں نے اب تک 50-60 سال میں اقلیتوں کو دبانے کا کام، اقلیتوں کو دبانے کا کام، بیک ورڈ کو دبانے کا کام کیا تھا، صرف ووٹ بینک کی طریقے سے انہیں استعمال کیا تھا۔ ابھی اگر ایم آئی ایم نے یا اگر پپو یادو جی کے الائنس نے، جس میں تسلیم رحمانی صاحب کی بھی پارٹی تھی، اگر انہوں نے چناؤ لڑ لیا اور انہوں نے انتم بالکل ٹائم پر جو گٹھ بندھن ہے، تیجسوی یادو نے وی آئی پی پارٹی کے آدمی کو چناؤ سے 4 دن پہلے سیٹ سے بھگایا، اس سے پہلے مانجھی جی کو انہوں نے بھگایا، اس سے پہلے کشواہا جی کو بھگایا، تو کتنا ان کے یہاں پر آدمی جو اپمان سہے گا۔ اس سے پہلے جو بہت ہی بڑے لیڈر تھے جو لالو جی سے بھی زیادہ سینئر تھے، بابو رگھوونش پرساد سنگھ جی، وہ مرتے مرتے لیٹر لکھ کے گئے کہ بھائی آر جے ڈی کو ووٹ نہیں دینا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ بھی بہت چھل کرا کپٹ کرا، ایک بچے کی برابر تیجسوی اس کی لیڈرشپ میں رگھوونش بابو نہیں رہنا چاہتے تھے۔ تو ایسے بہت مختلف ایسے لیڈر تھے جو بالکل جو لاسٹ مومنٹ پر ان کو چھوڑ کر گئے۔ اس لیے گئے کہ اتنا ایروگینٹ جو ہے تیجسوی ہو گئے، کسی لیڈر کی جو ہے وہ ان کی نظر میں اہمیت نہیں۔ اور اپنے سب سے بڑی بات یہ کہ جو جنہوں نے پالا، جنہوں نے اسے پوسا، اس کا انہوں نے جو ہے پوسٹر سے نام ہٹا دیا۔ وہاں پر نہ لالو جی کا پوسٹر میں فوٹو ہے، نہ رابڑی جی کا فوٹو ہے۔ تو جو آدمی اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکتا تو وہ بہار کے لیے کیا کام کر سکتا ہے؟
جی تو عرفان احمد صاحب، عرفان احمد صاحب، ابھی یہ ہمارے دونوں مہمان ہیں، یہ تسلیم رحمانی صاحب اور حسن رضوی صاحب، دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہو صورتحال، حکومت جو ہے وہ این ڈی اے مخالف بنے گی، یعنی آر جے ڈی اور کانگریس کی، تو ایسا ان کو یقین کیوں ہے؟
نہیں، تو جھوٹے خواب دیکھنے کے لیے کوئی مطلب، میں نے تھوڑی اس میں تو پیسے نہیں لگے۔ اگر میں کوئی بھی جھوٹے خواب دیکھوں،
نہیں کہہ رہے ہیں کہ کہیں 16 ووٹوں کا فرق ہے، کہیں 50 ووٹوں کا فرق ہے، کہیں 100 ووٹوں کا فرق ہے، ظاہر ہے کہ کھیل جو ہے وہ پلٹ بھی سکتا ہے اور سپر اوور میں، آخری اوور میں جو ہے میچ کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔
انتم بال بھی جب تک نہیں گرے گی تب تک تو یہ خواب ہی دیکھتے رہیں گے نا، لیکن میں تو کانفیڈنٹ طریقے سے کہتا ہوں۔
سامن، یہ تھے بی جے پی کے ممتاز سیاسی رہنما عرفان احمد، جن کا کہنا تھا کہ کانگریس اقلیتوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی اہلکاروں اور طالبان کے درمیان جھڑپوں میں 10 افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ ہلمند کے گریشک ضلع میں سیکیورٹی مرکز پر طالبان کے خود کش حملے میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلمند کے گورنر عمر زواق نے بھی کہا ہے کہ طالبان کے اڈوں پر افغان فوجیوں کے فضائی حملے میں 10 طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ صوبہ فاریاب کے ضلع المار کے پولیس ہیڈ کوارٹر کو بھی ایک خود کش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ دریاسنا صوبہ لوگر کے گورنر کے ترجمان دیدار لونگ نے کہا ہے کہ شہر پولے علم میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر طالبان کے حملے میں 4 پولیس اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا ہے۔ دیدار لونگ نے مزید کہا کہ اس حملے میں 5 طالبان بھی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ قندوز کے گورنر کے ترجمان عصمت اللہ مرادی نے بھی کہا ہے کہ ریاست کے ضلع خان آباد میں فوجی چیک پوسٹ پر طالبان کے حملے میں 4 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سنی، اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب شانِ محبوبِ محمد کی تو دیکھو حق نے، شانِ محبوبِ محمد کی تو دیکھو حق نے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلام پلس، اور یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین لیجئے سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس، اور اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ پروگرام اسلام پلس، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس پروگرام کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہمیں جو اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں اسی پر ہم عمل کرتے ہیں تاکہ اس پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ تو یہاں پر یہی گزارش کریں گے کہ آپ سے کہ اگر کوئی بھی سوال ہو، یا سوال کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی بھی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو براہ کرم آپ ہمیں بھیجیے تاکہ ان پر ہم عمل کر سکیں۔ ناظرین، آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسلام کے اوپر ہر طرف سے بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں، یعنی ایک یلغار ہے اعتراضات کی جو دشمن اسلام کے اوپر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی نافہمی میں اور جہالت کا شکار ہو کر خود ہم جو اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ہم بھی ان کو قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں شاید ایسا ہو۔ نہیں ناظرین، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے۔ صرف اگر نقص ہے اور مشکل ہے تو اس بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے علم کو اوپر لانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ معلومات اسلام کے بارے میں حاصل کرنی چاہیے، اور جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے وہ ماہرین سے پوچھنی چاہیے۔ خود قرآن کا حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں، جو اہل ذکر ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے تو آپ ہمیں سوال بھیجیے، انشاءاللہ جوابات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، حسب معمول ہم یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں، ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور سب سے پہلے قرآن کریم کے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے باقر صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید میں عورتوں پر مردوں کی برتری جتلانا عورتوں کی بے احترامی اور مردوں کے لیے فخر اور مباحات کا سبب نہیں ہوتا؟ دیکھیے، یہ بھی ایک ایسے اعتراض ہے جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ دشمنوں کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر جو سوال کر رہے ہیں باقر صاحب، سوال بہت اچھا ہے ان کا، چونکہ یہ چیزیں کبھی کبھی ذہن میں آتی ہیں کہ قرآن نے اگر کہیں پر کہا ہے کہ مثلا مرد برتر ہے، یا مثلا الرجال قوامون علی النساء، تو کیا یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ مرد جو ہیں وہ فخر و مباحات کریں اور عورتیں جو ہیں وہ کسی طرح سے مثلا اپنے لیے بے احترامی سمجھیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ اس کا جواب دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے کہ مرد کو عورت کے اوپر مدیریت دی گئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد قوامیت رکھتا ہے عورت کے اوپر۔ لیکن قوامیت کس کو کہتے ہیں؟ قوامیت کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یعنی اس شخص کو کہ جو کسی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہوئے ہو، اس کو قوام کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے یہ فضیلت مرد کو دی ہے، لیکن خداوند عالم نے مرد کو یہ فضیلت اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر اظہار برتری کرے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ وہ ظلم و ستم کرے یا فخر فروشی کرے، بلکہ خداوند عالم نے جس کو جس کے اوپر بھی کوئی فضیلت دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ ایک مسئلہ اس کی فضیلت سے حل ہو جائے۔ عورت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں رہ کر بچوں اور اپنے گھر کے امور کی ذمہ داری کو سنبھالے، اور مرد کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے امور کی بھی ذمہ داری کو سنبھالے اور باہر کے امور کی ذمہ داری کو بھی سنبھالے۔ لہٰذا اسی وجہ سے خداوند عالم نے مرد کے اندر قوت ارادی، قوت فیصلہ اور قوت بدن کو زیادہ کر دیا ہے تاکہ وہ تمام کے تمام امور کو اپنے اوپر برداشت کر سکے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے مرد کے اوپر عورت کے نان و نفقے اور خرچ کو بھی رکھا ہے۔ تو یہ برتری کے لیے نہیں ہے بلکہ نظام خانہ کے امور کو سنبھالنے کے لیے ہے۔
جی ناظرین، قرآن کریم میں جہاں مردوں کی ذمہ داریاں ہیں وہیں پر خواتین کی بھی ذمہ داریاں ہیں، تو جہاں خواتین کی ذمہ داریوں کا اعلان ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورتوں کی فضیلت کو وہ آیات یا وہ احادیث بیان کر رہی ہیں، نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہیں تاکہ ہماری زندگی بہتر طریقے سے گزر سکے، مرد اور عورت دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے سکیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم قرآن کریم کا ایک اور سوال لیتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے محمد ریحان صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور ریحان صاحب کا سوال سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میں محمد ریحان انڈیا سے بول رہا ہوں۔ آیت نور کی خصوصیات کیا ہے؟
آپ کا اچھا سوال ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس آیت نور پر عمل کریں گے اور اس کے دستورات پر، تو حتماً آپ کا دل بھی نورانی ہوگا۔ آئمہ معصوم علیہ السلام نے آیت نور کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص اس کی ہمیشہ تلاوت رکھے گا اس کی بینائی ہمیشہ محفوظ رہے گی، اور اگر دوسری حدیث میں کسی کی آنکھ میں درد ہو تو وہ اس آیت کو اگر علی نور تک پڑھے تو البتہ ہر صبح 3 بار تو اس کی آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ شیخ عباس بونی ایک نسخہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اگر آئینہ میں آپ اس آیت کو لکھیں اور ہر رات 40 دن تک ہر رات ایک دفعہ اس کو پڑھیں، اور پھر فرماتے ہیں جو شخص مریض آئے اس آئینہ میں نگاہ کرے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ چوتھی حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اگر پرانے لباس پر زعفران کے ساتھ گلاب ملا کر لکھے، گم شدہ اور اس کی ماں کا نام بھی لکھے، اور اس کے دروازے پر ہوا میں لٹکا دے تو گم شدہ شخص واپس آ جائے گا۔ پانچواں اس کا اثر اور خصوصیت اس کی کبریت احمر کو جس کا نام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گشائش رزق کا باعث بنتی ہے۔ یہ آیت نور کے جو عدد ہے نور کا وہ 266 ہے۔ مہینے کا جب پہلا جمعہ آئے تو 15 دن تک اس آیت کو 266 بار پڑھے، اور 16ویں دن سے لا الہ کو بھی شامل کر لے، وہ بھی 266 بار، تو یہ گشائش رزق کا باعث بنے گا۔
جی ناظرین، بڑی اہم گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور صرف آئے نور نہیں بلکہ دوسرے تمام سورے بھی اور دوسری تمام آیات بھی بہت سی خصوصیات کے حامل ہیں اور ہمارے لیے بہت مفید ہیں، لیکن خالی ان خصوصیات کو جاننے کے حوالے سے نہیں یا اس ذکر کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کو سمجھا جائے، غور و فکر کی جائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناظرین، یہ ہمارے قرآن کریم کا حصہ تھا۔ ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ ہمیں مختصر سے وقفے کی اجازت دیں، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، تو عقائد میں جو سب سے پہلے ہمیں سوال بھیجا ہے وہ توفیق رضوی صاحب نے بھیجا ہے کشمیر سے، اور ان کا اسکائپ کی صورت میں یہ سوال ہمیں ملا ہے، تو ان کا سوال ہم خود ان کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور توفیق صاحب کا سوال دیکھتے ہیں۔
میرا نام سید توفیق رضوی، میں جامعہ المیہ امام رضا علیہ السلام بونیسی بٹ سری نگر کشمیر میں پڑھ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حجت خدا سے زمین خالی کیوں نہیں رہ سکتی؟
جی دیکھیں، چونکہ روایات کے اندر موجود ہے کہ امام اس کائنات کی روح ہے، تو جب امام اس کائنات کے اندر نہیں ہوں گے تو درواقع کائنات کے لیے موت واقع ہوگی۔ اس حوالے سے روایات کے اندر، بے انتہا روایات کے اندر یہ تعبیر موجود ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا، بعض جگہوں پہ یا لساخت الارض بما رحبت، کہ اگر حجت خدا زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے بسنے والوں کو نگل لے گی، کھا جائے گی، یعنی زمین برباد ہو جائے گی، زوال ہوگا زمین کے اندر یا زمین کے اہل والوں کے لیے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام جو ہے ان کی ذات مقدس اس کائنات کے اصل وجود کے لیے ضروری ہے، حجت خدا کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح حجت خدا تشریعی نظام کا امام ہے، اسی طرح تکوینی اور فزیکلی نظام کا بھی امام ہوا کرتا ہے۔ تو جس طرح اگر امام خدا نخواستہ نہ ہو، حجت خدا نہ ہو، تو شریعت کا پرانا ہو جانا اور کہنا ہونا لازم آتا ہے، اسی طرح کائنات کا زوال اور فنا ہونا لازم آتا ہے۔ بنی نوع انسان کی بقا اور وجود کے لیے بھی امام کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر بھی ہم دیکھیں تو اگر زمین پر بسنے والے موجود ہوں لیکن حجت خدا نہ ہو، حاجی نہ ہو، تو کل قیامت کے دن انسان شکایت کر سکتے ہیں، بار الہ تو نے ہمارے لیے حاجی نہیں بھیجا تھا، اپنی حجت نہیں بھیجا تھا، ہم کس کی اتباع کرتے، کس کی پیروی کر کے ہدایت یافتہ ہوتے۔ اس بہانے کو روکنے کے لیے خداوند متعال نے ہمیشہ روئے زمین پہ اپنی حجت کو رکھا ہے، چاہے وہ حجت ظاہر ہو، چاہے وہ حجت پردے غیب میں رہ کے نور افشانی کر رہی ہو۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور اس کا جواب ہمارے مہمان نے بہت اچھا دیا۔ پھر اس کے بعد عقائد کے سلسلے کا دوسرا سوال ہم لیتے ہیں۔ یہ سوال ہم سے پوچھا ہے مظہر عباس صاحب نے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی اور امام کی ولایت سے کیا مراد ہے، نبی اور امام کی جو ولایت ہے تو اس ولایت سے کیا مراد ہے، اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
انبیاء اور آئمہ کی ولایت کے بارے میں اگر انسان جاننا چاہتا ہے تو انبیاء اور آئمہ کی ولایت سے مراد اصل میں وہی ولایت ہے جو پروردگار کی ولایت ہے، اور قرآن میں اس کی طرف بار بار اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرے، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت، یعنی اصل میں رسول اور نبی اور امام جو کچھ آ کر پیش کرتے ہیں وہ وہی اللہ کے قانون، اللہ کی شریعت اور اللہ کی حکومت کو۔ تو یہاں پر ولایت سے مراد، جہاں پر دوسرے اور بھی معنی ولایت کی مراد ہیں، لیکن یہاں پر جو سوال ہے وہاں پر اس سے مراد جو بحث ہے ہماری، ایک اہم بحث، ایک کلامی بحث جو ہماری ہے اعتقادی بحث شیعہ اعتقادات میں، وہ ولایت سے مراد وہی حکومت ہے کہ جو اللہ کے قانون کی حکومت ہے۔ البتہ اللہ کے قانون کی حکومت انبیاء کے ذریعے سے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اور رسول اللہ نے اپنے بعد کے لیے جو ولایت کا نظام دیا، یعنی غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا، کہ وہاں پر بھی ولایت، اگرچہ ولایت کے معنی وہاں، اگرچہ امیر المومنین کی ولایت کے معنی محبت بھی ہو سکتا ہے، لیکن غدیر میں جس ولایت کا اعلان کیا گیا وہ وہی حکومت اور ولایت ہے اور سرپرستی ہے کہ جس کے ذریعے سے قیامت تک اللہ کے قانون کے مطابق معاشرہ زندگی گزارے، اور معاشرہ الہی قانون کے سائے میں اگر آگے بڑھے گا تو وہ رشد اور کامیابی اور ترقی کی طرف بڑھ سکتا ہے۔
ناظرین، آپ نے اس سوال کا جواب بھی دیکھا۔ یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم کچھ سوالات لیں گے، اور بہت اہم سوالات ہیں یہ بھی۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے احمد شاہ صاحب نے، اور انہوں نے یہ آڈیو کی صورت میں اپنا سوال ہمیں بھیجا ہے، تو ہم ان کی آواز میں اس سوال کو سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم۔ ہم جو نماز وتر ایک رکعت پڑھتی ہے، اس میں جو قنوت ہم پڑھتے ہیں، کیا اس قنوت میں 40 مومنین کی نام ضروری لینا ہے؟
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، نماز وتر میں جو فقہائے کرام نے فرمایا ہے 40 مومنین کے لیے استغفار کرنا چاہیے، 300 مرتبہ کلمہ العفو کہنا چاہیے، 70 مرتبہ کلمہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان 40 مومن کی جگہ 4 مومن کے لیے استغفار کرے، انسان کوئی 300 مرتبہ العفو کی جگہ 3 مرتبہ العفو کہے، 70 مرتبہ استغفر اللہ کی جگہ 7 مرتبہ استغفر اللہ کہے، تو اس صورت میں بھی اس کی نماز وتر صحیح ہے۔ البتہ نماز وتر کا جو کامل ثواب ہے اس سے یہ شخص محروم ہو جائے گا۔
ناظرین، جیسا ہم سے کہا گیا ہے، اگر ہم اسی طریقے سے اس عمل کو انجام دیں گے تب ہم پورے ثواب کے مستحق ہیں، لیکن اگر اپنے طریقے سے ہم نے انجام دیا تو ہو سکتا ہے ثواب ملے، لیکن ثواب کچھ کم ملے گا۔ ناظرین، دوسرا سوال لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پوچھا ہے، ایک خاتون ہے فاطمہ، انہوں نے اسکائپ کے ذریعے سوال بھیجا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ عورت پہ پردہ کیوں واجب ہے؟
جی میں نے آپ کے سوال کو سنا اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگوں کو پردے سے کچھ حساسیت ہے، چونکہ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ عورتوں کے اوپر نماز کیوں واجب ہے، عورتوں کے اوپر روزہ کیوں واجب ہے، عورتوں کے اوپر حج کیوں واجب ہے، لیکن جہاں پردے کا تذکرہ آتا ہے فوراً انسان تلملانے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ عورتوں کے اوپر پردہ کیوں واجب ہو گیا۔ دیکھیے سوال یہ بھی ہو سکتا ہے عورتوں کے اوپر نماز کیوں واجب ہو گئی، روزہ کیوں واجب ہو گیا؟ جس اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، عورتوں کو حج کا حکم دیا ہے، اسی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی سیکورٹی کے لیے عورتوں کو پردے کا صریحی حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی زوجات، اپنی پالتو بیٹیاں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو وہ اپنے اوپر لٹکائے رکھیں، چادروں کو پہنے رکھیں۔ کیوں؟ ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یوزین، وہ اس وجہ سے تاکہ لوگ پردہ دیکھ کے سمجھ لیں کہ یہ بازاری عورت نہیں ہے، یہ باعفت عورت ہے، اور یہ باعفت عورت اپنے پردے کی وجہ سے مرد اذیت قرار نہ پائے۔ اس آئے کریمہ سے ظاہر ہے کہ پردہ عورتوں کی شرافت اور بلند کرداری کی نشانی ہے، پردے کے ذریعے سے دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عفیف النفس خاتون ہے۔
ناظرین بہت ہی اہم سوال تھا، واقعاً ہمیں معاشرے میں اپنے رعایت کرنی چاہیے اور خواتین کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، اور الحمدللہ متوجہ ہیں، اور جو متوجہ نہیں ہیں تو دوسری تمام خواتین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو یہ چیزیں سمجھائیں کہ پردہ کتنا اہم ہے خاتون کے لیے۔ ناظرین ایک سوال اور لیتے ہیں یہاں پر احکام کے سلسلے کا، یہ سوال پوچھا ہے زوار حسین صاحب نے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ پیسہ ملا ہے، ہمارے یہاں کے جوانوں نے یتیموں کے نام سے ایک اسکول بنایا ہے، اس میں صرف یتیم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، تو کیا میں اس پیسے کو اس یتیموں کے اسکول میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ یعنی کہیں سے ان کو ایک رقم ملی ہے اور اس کا مالک ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے، تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں اس رقم کو وہ یتیموں کا اسکول جو ہے اس میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
جی یہ جو پیسہ آپ کو ملا ہے اس کی کچھ صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو پیسہ آپ کو ملا ہے اس میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس سے مالک کا پتہ چل سکے، کہ نہ کوئی علامت ہے نہ کوئی نشانی ہے، تو اس میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ مالک جو ہے وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے اسے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو مالک کی طرف سے صدقہ دے دیا جائے، اور جب وہ صدقہ دے دیں آپ تو آپ جو یتیم خانہ بتا رہے ہیں آپ اس میں دے سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو مالک کی طرف سے صدقہ دے دینا چاہیے، اور جب آپ نے صدقہ دے دیا ہے تو اس کو یتیم خانے میں جو آپ دینا چاہتے ہیں وہاں دے سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مال جو ملا ہے اس میں علامت ہے، کوئی نشانی ہے جس سے مالک کا پتہ چل سکتا ہے، اور وہ ایک درہم سے اگر کم ہے، تو احتیاط کی بنا پر مالک کی طرف سے اس کو صدقہ نکال سکتے ہیں، آپ صدقہ نکال دیجئے۔ لیکن اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اعلان کریں، آپ ایک سال تک اعلان کریں، اعلان کرنے کے بعد بھی اگر مالک کا پتہ نہ چل سکے تو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ یا تو وہ اپنے لیے رکھ لے اس نیت کے ساتھ کہ جب بھی مالک مل جائے گا میں اسے دے دوں گا، یا پھر صدقہ دے دے اس کی طرف سے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجب یہ جو ہے وہ صدقہ دے گا مالک کی طرف سے، اور صدقہ دینے کے بعد اگر وہ یتیم خانے میں جہاں دینا چاہتے ہیں آپ یتیم خانے میں دے سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں ہے۔
جی ناظرین بہت اہم سوال تھا یہ، واقعاً ہمیں اسلامی احکام کو جاننا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہاں پر اور لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے محمد ہادی صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شادی میں یا کسی تقریب میں یا کسی پروگرام میں شرکت کرتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اس کو یہ معلوم ہو کہ یہاں ضیافت میں شراب دی جا رہی ہے، اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ اگر ہم دسترخوان سے اٹھ گئے تو ہم بلانے والوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یا بلانے والے جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں تو اس صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھ رہے ہیں اور اس دسترخوان پہ شراب ہو، خمر ہو، تو ایسے دسترخوان پہ بیٹھنا حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ آپ شادی میں گئے ہیں شرکت کرنے کے لیے، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ واقعاً دسترخوان پہ جو ہے وہ شراب رہے گی یا نہیں رہے گی، پہلے سے نہیں معلوم ہے، لیکن جب آپ وہاں بیٹھے ہیں اور آپ نے مشاہدہ کیا کہ شراب ہے یہاں پر، تو آپ قطعاً اٹھ جائیے، ایسے دسترخوان پہ بیٹھنا حرام ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ تعلقات کا، کس میزبان جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف خدا ناراض ہو رہا ہے اور ایک طرف مخلوق میزبان آپ کا ناراض ہو رہا ہے، تو آپ کس کو یعنی راضی کریں گے؟ قطعاً یعنی ہماری ذمہ داری کہ ہم خدا کو راضی کریں۔ خدا کو اگر راضی کریں گے تو انشاءاللہ مخلوق بھی راضی ہو جائیں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں۔ اگر تعلقات بھی خراب ہو جائیں تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اٹھیے اور یہ کہتے ہوئے اٹھیے، یعنی اظہار بھی کیجئے کہ میں کس لیے اٹھ رہا ہوں۔ اس دسترخوان پہ شراب ہے، کم سے کم غیرت دینی ہمارے وہاں ہونی چاہیے، اتنی دین کی پاسداری تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایسے دسترخوان پہ بیٹھنا جس پہ شراب ہو، الکحل ہو، نشہ کرنے والی، مست کرنے والی چیزیں ہوں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے دسترخوان پہ، ایسے دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے۔
ناظرین یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اس کا بھی آپ نے جواب دیکھا، اور ماشاءاللہ احکام کے سوالات آج ہمارے بہت ہی اچھے تھے، روزانہ کی طرح، البتہ روزانہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے آپ تو سوالات بہت سے بھیجتے ہیں لیکن ہم انہی سوالات کو لے پاتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پر اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہ جو پروگرام کا ہمارے آخری حصہ ہے اور جو اخلاق سے مخصوص ہے، اس کے بھی کچھ سوالات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال اس میں پوچھا ہے اسد عباس صاحب نے، وہ سوال پوچھ رہے ہیں واٹس اپ کے ذریعے کہ حلم اور بردباری کسے کہتے ہیں، تو اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
حلم اور بردباری کسے کہتے ہیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ حلم یعنی صبر و تحمل سے کام لینا، انسان اپنی قوت برداشت کا مظاہرہ کرے، اس کا نام ہے حلم۔ یعنی جس انسان کے اندر قوت برداشت پائی جاتی ہے اسے حلیم کہا جاتا ہے، اور حلیم یہ پروردگار عالم نے اپنے کو بھی حلیم کہا ہے۔ بلکہ اگر آپ قرآن مجید کا جائزہ لیں گے، آیات کا جائزہ لیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 15 مرتبہ لفظ حلیم استعمال کیا ہے، 11 مرتبہ خدا نے خود اپنے کو حلیم کہا ہے کہ میں حلیم ہوں، میں برداشت کرنے والا ہوں۔ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم سے زیادہ برداشت کرنے والا کون ہوگا، وہ اپنے نالائق بندوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ لوگ نافرمانی کر رہے ہیں مگر پروردگار جو ہے وہ انہیں برداشت کر رہا ہے۔ اور 2 مرتبہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو اس صفت سے یاد کیا ہے کہ ابراہیم حلیم تھے، اسی طرح سے جناب شعیب کو بھی اس صفت سے پروردگار عالم نے یاد کیا ہے، جناب اسماعیل کو اس صفت سے یاد کیا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، شعیب، یہ سب میرے حلیم بندے تھے۔ حلیم کسے کہتے ہیں، حلم کسے کہتے ہیں، اس سلسلے میں ایک روایت ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حلم یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرے، انسان اپنے غصے کے اوپر قابو رکھے، اسے حلم کہا جاتا ہے۔
ناظرین اخلاق کے سلسلے کا ایک سوال اور لیتے ہیں یہاں پر، یہ سوال ہمیں اسکائپ کی صورت میں بھیجا ہے فوزیہ فاطمہ نے، اور اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں فوزیہ فاطمہ حیدرآباد انڈیا سے آپ کے اس پروگرام میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے طریقے بیان کرنا۔
جی بہت بہتر، بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، یا کس ہم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اچھا برتاؤ کریں ان کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم بچوں کو سمجھیں اور ان کے بچپن کے تقاضوں کو سمجھیں۔ جب ہم بچے کو سمجھیں گے اور اس کے بچپن کے تقاضوں کو سمجھیں گے, خود بخود ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہو جائے گا, وہ سمجھ ہمارے اندر آ جائے گی کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں. اس لیے کہ روایت میں بھی ہے کہ جس کے پاس چھوٹا بچہ ہو فلیتصاب لہ, جس کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ جس کے گھر میں, تو وہ اس حد تک خود کو تنزل دے کہ وہ اس کے ساتھ بچوں والی رفتار کرے. کبھی کبھی گھر میں ہم یعنی ایسا کرتے ہیں کہ تین سال کا بچہ ہے, چار سال کا بچہ ہے, پانچ سال کا, حتیٰ کہ پندرہ سال تک بھی انسان اس سٹیج میں نہیں آتا جس میں خود والدین ہوتے ہیں, وہ اتنی سوجھ بوجھ اس کے اندر نہیں آتی, بلکہ اس کے سن کے کچھ خاص تقاضے ہوتے ہیں. لیکن والدین ہیں کہ مثلا چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہیں وہ یہ بچہ کرے, یا جیسی ہم گفتگو کریں ویسا یہ کرے, جیسے ہم شرائط کو سمجھتے ہیں ویسے یہ کرے. یہ بہت ہی سخت بات ہے بچوں کے لیے کہ وہ اپنے بچپن سے نکل کر کے, اس منزل سے نکل کر کے خود ہماری منزل میں داخل ہو جائیں. بلکہ اس کا نقصان یہ کہ ایسے بچے بڑے ہو کر کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتے, کیونکہ انہوں نے بچپن تو گزارا نہیں ہوتا, اور اپنے وہ جو بچپن کے جو ان کا مزاج ہے وہ ان کے اندر بڑھاپے میں ضرور منتقل ہوتا ہے. دوسری چیز, بچوں کے ساتھ اچھی رفتار یا اچھا برتاؤ یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ان کی کھیلوں میں شرکت کریں. یہ بہت ہی مہم بات ہے. ہم کبھی کبھی بہت ساری باتوں کا بہانہ بنا دیتے ہیں, اور اگر ہمارے بچے چاہتے بھی ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کی کھیل کود میں شریک ہو جائے, تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کے انکار کر دیتے ہیں. جبکہ ہم نے آئمہ کی زندگی میں دیکھا, پیغمبر کی زندگی میں دیکھا کہ وہ بچوں کی کھیلوں میں شریک ہوا کرتے. اس کا فائدہ یہ کہ بچے اپنے آپ کو مفید سمجھتے ہیں. اور تیسری جو مہم چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کی چیزوں کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں. یعنی ایک بہترین برتاؤ ہے گھر میں بچوں کے ساتھ کہ ان کے حق کو محترم سمجھیں. یعنی اگر ان کے کھلونے ہیں تو ان کے کھلونوں کو ان کی اجازت کے بغیر ہم دوسروں کو نہ دیں. ایک مرتبہ جب ہم بچے سے پلٹ کر پوچھ لیتے کہ بیٹا آپ کی مثلا یہ گاڑی ہے, یہ کوئی بھی جو بھی کھلونا ہے, اگر ہم کسی دوسرے کو دے دیں آپ کی اجازت ہے, تو اس سے ایک تو بچے کے اندر نرمی, اچھا اخلاق, اور دوسرے یہ کہ بچہ خود بھی سمجھے گا کہ دوسروں کے حقوق کا مجھے احترام کرنا چاہیے, اور پھر وہ اسے ایسا محسوس ہوگا کہ میرے والدین میرے حقوق کا احترام کرتے ہیں, لہٰذا مجھے بھی اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. ایک اچھا برتاؤ کہ جس کا نتیجہ بھی ہمیں اچھا ملے گا.
ناظرین, یہ بھی بہت اچھا سوال تھا, اور اس کا جواب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر دیکھیں ہوتا کیا ہے. اگر ہم بچوں کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بچوں کی جگہ پر رکھنا چاہیے. یعنی بچہ جس مقام پر ہے, اگر ہم اس مقام پر ہوتے تو ہمیں اپنے بڑوں سے کیا توقع ہونی چاہیے تھی. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں. ناظرین, بہت شکر گزار ہیں آپ کے. یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.